ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں، سلسلہ فیضان رمضان، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
بھائی ہے وہ نشہ کرتا ہے اور اس کا دل دکان پہ نہیں لگتا، اس لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔
بھائی نشہ کرتے ہیں اور دل دکان پر نہیں لگتا، کام میں یعنی دل نہیں لگتا، روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے۔ جب بھائی سو رہے ہوں تو ان کے سرحانے سورہ اخلاص اتنی آواز سے پڑھنی ہے کہ آپ کے کان سن لیں، نہ کہ اس کی آنکھ کھلے۔ تو روزانہ یہ عمل کرتے رہیں، اور بھائی کا کام میں بھی دل نہیں لگتا، یا مدنی چینل کے وہ ناظرین جن کا کام دھندے میں دل نہیں لگتا، کاروبار میں نوکری پہ دل نہیں لگتا، دل کرتا ہے وہاں سے بھاگ جائیں، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، بے چینی محسوس ہوتی ہے، اس کو چاہیے کہ 101 مرتبہ یا اللہ، 101 مرتبہ یا اللہ کسی کاغذ وغیرہ پر لکھ کر اس کو طے کر کے اسے چاہیں تو یا تو موم جامع کر لیں یا پھر اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں۔ 101 مرتبہ لکھے ہوئے یا اللہ کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کے اور اسے چمڑے یا ریگزین میں سی کر بازو پہ باندھ لیں، تو جس کا کام میں دل نہ لگتا وہ یہ عمل کر لیا کرے گا، انشاءاللہ کام میں دل لگ جائے گا انشاءاللہ۔
سر مجھے اپنے بارے میں جاننا تھا، میں کوئی بھی کام وغیرہ شروع کرتا ہوں تو جلدی نقصان میں پڑ جاتا ہوں۔
کام میں نقصان نہ ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو، اس کے لیے روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں میں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا پڑھ لیا کریں، اور دن میں کسی بھی وقت، یہ تو فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 550 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، اس کے علاوہ دن میں کسی بھی وقت آپ 100 مرتبہ یا مؤخرو پڑھنے کا معمول بنا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام بھی مکمل ہو جائیں گے اور ان میں نقصان بھی نہیں ہوگا
انشاءاللہ۔
میری والدہ کے نا گھٹنے میں بہت درد رہتا ہے تقریباً 3-4 ماہ سے، اور اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔
آپ نے فرمایا والدہ کو گھٹنوں میں درد ہے، تو والدہ کے لیے روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجیے کہ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیجو یا غنیجو یا غنیجو اس ورد کی کثرت کرتی رہیں، انشاءاللہ عز و جل گھٹنوں کی تکلیف سے نجات حاصل ہوگی۔
میرا نام رزاق ہے، میری بیٹی کا کوئی اوپری مسئلہ ہے، اوپری اثرات ہیں، کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے، ہم بہت پریشان ہیں، رپورٹیں کروا رہے ہیں، ایکس رے کروا رہے ہیں، سب کلیئر آ رہا ہے، وہ بالکل سوکھتی جا رہی ہے، یہ مسئلہ ہے۔
روحانی علاج سماعت فرما لیجیے، آپ کی بیٹی اگر مطلب اتنی بڑی ہے کہ وظیفہ خود کر سکتی ہے تو خود کر لیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو کا ورد کرتی رہیں، اور اگر خود پڑھنے کی اگر پوزیشن میں نہیں ہے تو آپ 111 مرتبہ یا سلامو اول آخر درود شریف پڑھ کر وقتاً فوقتاً بیٹی پہ دم کرتے رہیں۔
سوال ہے کہ روزے کی حالت میں بلغم آیا اور وہ مطلب دوبارہ اندر لے لیا، منہ میں آیا پھر دوبارہ لے لیا، اچھا نزلہ بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں بلغم کا کیا حکم ہوگا؟
بلغم جو ہے وہ آنے سے یا بلغم نگل جانے سے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
چار رکعت والی نماز میں ہر رکعت پر جب قرات شروع کریں گے تو کیا بسم اللہ پڑھا جائے گا؟
جی ہر رکعت کی ابتدا کے اندر جو ہے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، کیونکہ آپ قرات کی ابتدا کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ شروع کر رہے ہیں تو اس کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. ہاں سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت پڑھ ملاتے ہیں آپ تو اس میں دو صورتیں ہیں، کہ اگر تو آپ کوئی سورت پوری ملا رہے ہیں ابتدا سے تو پھر بسم اللہ پڑھیں گے، اور اگر بیچ میں درمیان سے کہیں پڑھ رہے ہیں کوئی بڑی سورت کا کوئی ایک درمیان کا حصہ پڑھ رہے ہیں تو اب وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ وہاں پر جو ہے وہ
سورت کنٹینیو کر
آمین جو ہے وہ ختم کہہ کے اور پھر آپ آگے سے وہ الفاظ شروع.
ٹھیک.
کوئی آدمی شریعت کو حقیر سمجھے، یعنی کہ اس کے ساتھ شریعت کو کوئی ویلیو نہ ہو، تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟
جہاں تک تحقیر دین کی بات ہے تو اگر واقعی کوئی شخص جو ہے وہ علم دین کو شریعت کی تحقیر کرتا ہے تو یہ تو صریح کفر ہے،
اس کے پیچھے
تو نماز ہو ہی نہیں سکتی.
ٹھیک ہے.
اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے کے سبق نمبر 2 پر ہمارا سبق پڑھانے کا سلسلہ تھا، کم و بیش 9 لائنیں ہم سبق نمبر 2 کی پڑھ چکے تھے. آج 10ویں لائن سے اس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با میم نون میم تا میم یا میم سا میم شی
پھر پیش کیا گیا سلسلہ سبق آموز سچی کہانیاں، اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں.
انسان کو ہر وقت اپنے اللہ تعالیٰ کی حکم کی پابندی کرتے رہنا چاہیے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہنا چاہیے. ہم بھی ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، حرام سے بچیں، گناہ سے بچیں، اللہ کی نافرمانی والی باتوں سے بچیں. دیکھو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی انہیں دنیا میں بھی سزا مل گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشہ اپنا شکر ادا کرتے رہنے، صبر اور استقامت کے ساتھ ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بے جاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت.
میرا سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز وتر کے بغیر ہو سکتی ہے؟
عشاء کی جو نماز کے وتر ہے ہمارے، اگر یہ چھوڑ دیتے ہیں کوئی تو نماز ہو جائے گی عشاء کی؟
عشاء کی نماز دیکھیں فرض پر بھی مشتمل ہے، سنتوں کے اوپر بھی، نوافل پر بھی اور وتر واجب کے اوپر بھی. ہر ایک کا الگ الگ حکم ہوتا ہے. فرض آپ ادا کریں گے تو فرض عشاء ادا ہوگا، لیکن اگر سنت موقعہ چھوڑیں گے تو اس کا الگ گناہ ہوگا. اب اس میں یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اگر آپ نے سنت موقعہ چھوڑ دی تو آپ کے عشاء نہیں ہوئے.
صحیح.
عشاء کے فرض تو اپنی جگہ ہو جائیں گے، لیکن جو دیگر عبادتیں ہیں ان کا جو حکم ہے اگر ان کو ترک کریں گے تو ان کی وجہ سے گناہگار ضرور ہوں گے. وتر چونکہ واجب ہے اور اس امت کو جو ہے وہ عطا کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ عطا کی گئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس سے بہت محبت کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو پابندی سے پڑھا کرتے تھے. شرعی اعتبار سے اس کا حکم واجب کا ہے کہ لازمی طور پر پڑھے، حتیٰ کہ فدیہ جب دیا جاتا ہے کسی مرحوم کی نمازوں کا، اس کے اندر اس کو باقاعدہ ایک الگ نماز تصور کر کے اس کا فدیہ دیا جاتا ہے، کہ اگر پورے دن کا فدیہ دیا جاتا ہے تو 6 فدیہ ادا کیے جاتے ہیں، 5 فرضوں کے اور 1 وتر واجب کا. تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ وتر واجب ہے، اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. اس کو چھوڑیں گے تو گناہگار بھی ہوں گے اور اس کی قضا بھی لازم ہوگی.
صحیح.
سنتیں اگر چھوٹ جائیں تو ان کی قضا لازم نہیں ہوتی، لیکن وتر چونکہ واجب ہے چھوٹے گی تو قضا بھی ادا کرنی ہوگی.
ایک سوال پوچھا تھا زکوٰۃ کے متعلق، بہن ہے جن کا یعنی کہ ڈیوورس ہو چکا ہے، اس کو کیا زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں؟
زکوٰۃ بہن کو دے سکتے ہیں؟
زکوٰۃ جو ہے وہ بہن کو دے سکتے ہیں جبکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو اور سیدہ ہاشمیہ نہ ہو، اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کا مال نہ ہو تو اس صورت میں دے سکتے ہیں. بہن بھائی کو زکوٰۃ دینے میں حرج نہیں ہے بلکہ ان کو دینے میں ڈبل ثواب ہے, ایک صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے اور ایک صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے. مگر یہ بس پہلے کنفرم کر لیں کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہیں, ان کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر کوئی مال تو نہیں ہے, سونا چاندی یا اور گھر کا اضافی سامان کہیں ان کی ملکیت میں تو نہیں ہے, اگر ہے تو نہیں دے سکتے. اگر ان کی ملکیت میں اتنا مال نہیں ہے تو بالکل انہیں زکوٰۃ دے سکتے.
اچھا جیسے اب زکوٰۃ تو ہم نہیں دے رہے, جیسے جو آپ نے شرائط وغیرہ بیان کی, تو اب کیا ہم کوئی اور مطلب ان کی مدد کر سکتے ہیں, صدقہ وغیرہ دے سکتے ہیں؟
بالکل, حسن سلوک کے اعتبار سے, صلہ رحمی کے اعتبار سے, بلکہ بعض صورتوں کے اندر تو نان نفقے کے وجوب کے اعتبار سے یہ بات لازم ہوتی ہے کہ جب ایک بہن ہے اس کو جو ہے وہ طلاق ہو گئی ہے تو اب شوہر کے اعتبار سے تو اس کا معاملہ ختم, تو اب اس کے جو حقوق ہیں, اس کا نان نفقہ ہے, وہ کس پر واجب ہے؟ وہ باپ پر واجب ہوتا ہے, باپ نہ ہو تو پھر بھائی کے اوپر جو ہے واجب ہوتا ہے. تو بعض صورتوں کے اندر تو یہ وجوب کی حیثیت رکھ جاتا ہے کہ وہاں پر ان کو اپنا پاک مال دینا ضروری ہو. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر تو وجوب کی صورت ہے تو اس صورت کے اندر اپنے پاک مال سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ مدد کریں, اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہیں تو. اور اگر جو ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو وجوب سے ہٹ کر ویسے الگ سے ان کی جو ہے وہ مدد کر دیں اپنے جو ہے وہ زکوٰۃ کے مال سے. اور اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھنا بھی چاہیے کہ جب بھی زکوٰۃ نکالیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اولاً جو ہے وہ جو اپنے عیال کے اندر افراد موجود ہیں, خاندان کے اندر ہیں, مستحق زکوٰۃ ہیں, ان سے زکوٰۃ کی جو ہے وہ ابتدا کریں زکوٰۃ تقسیم کرنے کی, کہ ان کو دینے کے اندر ڈبل ثواب.
میرا سوال یہ ہے کہ ہم رات کو گاڑی چلاتے ہیں اور صبح کو سوتے ہیں, دن بھر سوئے رہتے ہیں, کیا ہمارا روزہ قبول ہوگا یہ بتا دیں.
رات بھر گاڑی چلاتے ہیں, دن بھر سوتے رہتے ہیں, پھر رات جاگی تو اب دن میں تو روزہ
دیکھیں, دن میں سونا جو ہے وہ اگر تو اس وجہ سے ہے کہ بھائی روزہ محسوس ہی نہ ہو مجھے
صحیح,
تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ تھوڑا جاگیں, عبادات کریں تاکہ روزے کی جو صبر جس کے اوپر آئے گا وہ مشقت پر آئے گا, مشقت ہی حاصل نہیں ہوگی تو صبر نہیں ہوگا. اور جو صبر کا جو ثواب ہے, اجر ہے, کہ اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. تو صبر کریں گے تو ہوگا نا, جب نہ مشقت ہوگی تو صبر بھی کوئی نہیں ہوگا. تو اگر اس اعتبار سے پورے دن سو رہے ہیں کہ روزے کا پتہ ہی نہ چلے تو یہ غیر مناسب سا عمل ہے. روزے کے اعتبار سے آپ جاگیں, عبادات کریں. اور اگر اس وجہ سے نہیں سو رہے, رات جاگنے کی وجہ سے سو رہے ہیں, تو اس میں کم از کم نمازوں کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ رات جاگنے کی وجہ سے جو ہے فجر پڑ کے آپ سو رہے ہیں اور ظہر پھر آپ کی قضا ہو جائے. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو بھی سوئیں, یہ رمضان کے علاوہ بھی جو لوگ بھی نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں انہیں اپنی نمازوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے, اپنے 2 سے 3 الارم لگا کے سوئیں, کسی کو کہہ کر سوئیں کہ بھی نماز کے ٹائم مجھے اٹھا دیں. آپ اٹھیں, وضو کریں, غسل کریں, نماز پڑھیں, 15-20-25 منٹ جو بھی لگتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سو جائیں.
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
بابا جان, ایک بیوہ عورت ہے جس کی 2 بچیاں ہیں اور اس بچیوں کی اگلے مہینے شادی ہونے والی ہے. اس بچیوں کے لیے کی شادی کے لیے انہوں نے کچھ پیسے بھی جمع کر کے رکھے ہیں, جن مطلب اچھے خاصے ایک اماؤنٹ ہے, اور اگر اس اماؤنٹ میں سے وہ زکوٰۃ نکال دیتی ہے تو ظاہر ہے اس کی بچی کی شادی کی پرابلم تھوڑی سی آئیں گی. تو آیا اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ فرض بنتی ہے یا نہیں؟ اور اگر وہ دے دے گی تو ظاہر ہے اس کی شادی میں تھوڑی سی تکلیفات آئے گی. تو اس صورت میں بابا جان ہماری رہنمائی فرمائیے کہ اس عورت کے لیے کیا حکم ہے, کیا وہ زکوٰۃ دے یا نہ دے؟
عورت کی شادی جو ہے نا مفت ہوتی ہے, بلکہ پیسے ملتے ہیں. اس کو شرعی اعتبار سے اگر اپنے غور کریں تو اس پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنا کوئی فرض واجب تو ہی نہیں. مہر تو وہ بھی مرد دے گا, نان نفقہ یعنی روٹی مکان یہ بھی مرد پر واجب, عورت پر. تو یہ کھوٹے کھوٹے فضول خرچوں کے لیے بھی آج کل لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر مطلب دعوت کرتے ہیں عزیزوں کی جائز طریقے پر بلا فخر و تفاخر تو یہ جائز ہوتی ہے. اس طرح بعض رسمیں بھی جائز ہوتی ہیں, تو اگر اس طرح کی جائز رسمیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ کرتے ہیں, ان کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن کوئی واجب نہیں ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. پھر یہ کہ یہ اس کی ملک میں جبکہ یہ رقم ہو اور زکوٰۃ کے شرائط پائے جائیں, تو شادی کے لیے جمع کر رکھی ہے بیٹی کے, یہ ایسی شرط نہیں ہے جس سے زکات معاف ہو جائے، لہذا شرائط پائے جانے کی صورت میں اس خاتون اس عورت پر زکات فرض ہو جائے گی، وہ دینی ہی پڑے گی. شادی میں تکلیف تو وہ میں نے عرض کر دیا، شادی کے لیے کوئی عورت پر کوئی خرچہ نہیں ہے، شرعین کوئی خرچہ نہیں ہے.
یہ بھی ارشاد فرما دے کہ یہ کیا زکات میں کہ ساری رقم نکال دیں گی، آدھی نکال دیں گی، پونی نکال دیں گی، کہ اتنی زیادہ مشکلات کھڑی ہو جائے گی، کتنی بڑی رقم نکلے گی کہ اس وجہ سے یہ آزمائش کے اندر آ جائیں گی.
2.5% سے فرق کیا پڑے گا اگر اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے یہ سمجھ لیں گے 40,000 روپے جمع کیے تو سالانہ اس میں سے صرف 1,000 روپے زکات فرض ہوگی، تو 40 کے 39 ہو جائیں گے، تو اس سے مطلب کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، کوئی لمبا جوڑا. یہ بھی ظاہری رقم سے، ورنہ یہ تو حقیقت ہے کہ وہ تو احادیث مبارکہ سے مستفاد بھی ہے کہ رائے خدا میں دینے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے.
موجودہ جو گرمی ہے اس سے بچنے کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھے، یعنی سورج کی برائے راست تپش یہ سر پر نہ لگے. تو اس کے لیے امام سے بہتر تو مدینہ مدینہ امامہ شریف سر پر ہو، نہ پھر اگر چادر سر پر ہو تو بعض کو لگتا ہوگا یہ اتنی گرمی میں امامہ نے چادر، تو اتنی گرمی سے بچنے کے لیے اگر یہ بولے نا ہیلمیٹ پہنو تو ساری کو ہیلمیٹ پہنے گی، تو پہنانے والے آپ کو ہیلمیٹ پہنا دیتے ہیں. تو سنت کی ادائیگی کی نیت سے ثواب کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنے سر پر امامہ شریف کا تاج سجا کے رکھیں، اور امید ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں نصیب ہوں گی.
بابا جانی سے میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص پاکستان میں رمضان کے شروع کے روزے رکھ کر عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور عید بھی وہاں کرتا ہے، بعد عید کیا اس کو ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی؟
پاکستان سے عرب شریف گیا، پاکستان میں روزے 30 ہوئے اور وہاں اس کو 29 ملے، تو عید انہی کے ساتھ کرے گا اور ایک روزے کی قضا کرے گا. عرب شریف سے پاکستان آیا، پاکستان کے حساب سے اس کے 31 اس کا 31 وہاں روزہ بنتا ہے، تو وہ نفل روزے کی نیت سے روزہ رکھے گا، یعنی 31 وہاں روزہ نفل کی نیت سے رکھے گا، کیونکہ یہاں رویت ہلال نہیں ہوئی نا.
اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا. آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں.
اے رب کریم، تیرے گناہگار سیاہ کار غفلتوں میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، عشر رحمت بھی آدھا غفلت میں گزار دیا، کیا کیا سوچا تھا رمضان کی آمد سے پہلے، مگر کیا کریں مولا کریم، سستیاں غفلت بری عادتیں بری خصلتیں ایسی چمٹی ہیں ہم سے، ایسی لپٹی ہیں ہم سے، جدا ہونے کا نام بھی نہیں لیتی. اے رب کریم، اے رحمت والے مولا، اے عشر رحمت عطا فرمانے والے مولا، سارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، سارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جب سے بس گناہ کا اقرار کرتے ہیں، تو جانتا ہے کون کون سے گناہ کیے کر رہے ہیں، کن کن کی عادتیں پالی ہوئی ہیں، کون کون سی گناہوں کی عادتیں ہمیں عادی مجرم بنا چکی ہیں، تو سب جانتا ہے. تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے، اے رب کریم، مگر یہ رمضان کا مہینہ بھی تو نے ہی عطا کیا، دعا کی توفیق تو نے ہی عطا کی، سب کچھ تیرا ہی تو کرم ہے کہ جو ہمارا بھرم ہے. اے رب کریم، ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، تجھے رحمت والے اس عشرے کا واسطہ، تجھے رحمت والے مہینے کا واسطہ، ان رحمت بھاری گھڑیوں کا واسطہ، تجھے رحمت للعالمین کا واسطہ، رحمت للعالمین کی پاکیزہ آنکھوں سے پاکیزہ بہنے والے آنسوؤں کا صدقہ.
ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، ہمیں بخش دے نا مولا، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں سچی 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 توبہ کی توفیق دے، ہمیں ستھرا کر مولا، ہم ستھرے نہیں ہیں، ہمیں اچھا کر مولا، ہم اچھے نہیں ہیں، ہمیں نیک بنا مولا، ہم نیک نہیں ہیں، ہمیں پرہیزگار بنا مولا، پرہیزگار ہی نہیں ہے، با حیا بنا مولا، اے حیا کہاں چلی گئی؟ اے رب کریم ہمارے گناہ تجھ پر آشکار ہیں، انہیں نیکیوں میں بدل دے۔
بدکاریاں بے باکیاں فرمانیاں بدکاریاں بے باکیاں، نام ہے بڑی پھر مار ہے، نام بڑی پھر مار حد ذلیل و خوار ہوں،
کریم کرم
بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے۔
پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
ایک بزرگ کا کال ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال سمندر کی طرح،
اوکے
یہ مثال بھی یاد رکھ لیں گے تو ہمیں دونوں تینوں چیزوں کا جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں فلسفہ کہہ لیں اس کو، دونوں تینوں چیزوں کی حقیقت، دنیاوی زندگی کی بھی آخرت کی بھی، اس لیے کہ مسلمان صرف دنیاوی زندگی کے اعتبار سے
وہ نہیں دیکھتا،
اس کا مطمع نظر تو آخرت ہوتی
ہے۔
تو اب دنیا کی زندگی کی حقیقت انہوں نے یہ بیان کی کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر ہے،
ٹھیک ہے،
اور ایک سمندر کا کنارا ہوتا ہے، ساحل ہوتا ہے،
اوکے،
وہ ہے آخرت۔
اچھا اچھا اچھا،
اب آخرت اس کا کنارا ہے، تو دنیا میں جب سمندر عبور کرنا ہے اور ساحل پر پہنچنا ہے، اپنے کنارے تک جانا ہے، تو اب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
سمندری سفر کے اندر جو ہے وہ کشتی
چاہیے،
سمندری جہاز جو ہے وہ، اس میں آپ سوار ہو جائیں گے تو وہ لے کر جائے گا،
ٹھیک ہے،
آپ کو آپ کی جو منزل مقصود کہیں یا منزل مراد کہہ لیں وہاں تک وہ پہنچائے گا،
صحیح۔
تو بزرگ کہتے ہیں دنیا کی مثال سمندر کی طرح ہے، آخرت اس کا کنارہ ہے،
ٹھیک ہے،
اور تقوی جو ہے اس میں تقوی کی مثال کشتی کی طرح ہے،
اوکے،
تو اگر اس تقوی کی کشتی میں سوار ہو جائیں گے تو بخیر و عافیت، اچھائی کے ساتھ آپ آخرت کے کنارے تک پہنچیں گے، ورنہ کیا ہوگا کہ دنیا کے سمندر میں غرق ہونے کی صورت میں آخرت کا وہ کنارہ نہیں ملے گا کامیابی کے ساتھ۔ تو یہ ایک مسلمان کو جو ہے وہ اپنی دنیا کی زندگی کی حقیقت بھی سمجھنی چاہیے، آخرت پر نظر رکھنی چاہیے، آخرت تک جانا ہے اس کا ذریعہ کیا ہے، تقوی و پرہیزگاری والی زندگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب آپ فرما دیں، اگر تم اللہ تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں، اطاعت میں، ان کی پیروی میں زندگی بسر کرنا، یہ حقیقت میں تقوی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکار، آپ کی سچائی کے ساتھ اطاعت اور اتباع کرنے والے متقی ہیں، اور متقیوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، آپ کی پیروی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو مسلمان کی زندگی میں بہرحال تقوی کی اہمیت بہت زیادہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثانی ہے، آپ نے کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور و معروف صحابی گزرے،
جی جی،
ان سے یہ سوال کیا تھا کہ تقوی کیا ہے.
اللہ
تو انہوں نے جو ہے اس سوال کے جواب میں فاروق اعظم سے سوال کیا کہ کبھی تم خاردار رستے پر سے گزرے ہو؟
اللہ اللہ.
تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جی ہاں. تو پھر دوسرا سوال بھی انہوں نے کیا، کیسے گزرے ہو؟ یعنی جب ایسی جھاڑیاں ہوتی ہیں جس میں سے کانٹے نکلے ہوئے ہو.
صحیح.
اب کئی لوگ گزرتے ہیں، عام طور پر جو دیہاتوں میں یا جنگلات والے رستے پر جانے والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں اس کا جو ہے آئیڈیا ہوتا ہے. اب وہ جھاڑیاں نکلی ہوئی ہیں، اس کے اندر کانٹے ہیں، چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں بنی ہوئی ہیں، تو اس پر کیسے چلتے ہیں؟
ٹھیک ہے.
تو یہ جب سوال دوبارہ کیا انہوں نے کیسے چلتے ہیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ظاہر بات ہے بالکل واضح تھا، کیسے چلا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کانٹوں سے بچتے ہوئے اور اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے احتیاط کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اگر کپڑوں کو بھی نہیں سنبھالا اور تھوڑا سا بھی ڈس بیلنس ہوئے تو کیا ہوگا، کہیں کپڑے ادھر کانٹوں میں الجھیں گے، کبھی ادھر الجھیں گے.
ٹھیک ہے.
تو جو خاردار راستہ ہوتا ہے ایسی جھاڑیوں کے درمیان، اس میں کیسے گزرا جاتا ہے، یہ سوال کیا، اس کا جواب جو فاروق اعظم نے دیا. تو جو فاروق اعظم کا سوال تھا کہ تقویٰ کیا ہے، کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ یہی تقویٰ ہے.
اللہ اللہ.
پھر اس طرح خاردار راستے سے آپ گزرنے کا جو طریقہ آپ نے بیان کیا ہے،
جی جی،
یہی اصل تقوی کا مفہوم ہے. دنیا میں مسلمان اپنے ایمان کو بھی بچاتا ہے اور اپنے اعمال صالحہ کو بھی بچاتا ہے اور اس پر استقامت کے ساتھ چلتا رہتا ہے. دنیا کی جو بیجا لذات ہیں، اس طرح شیطان سے اور نفس سے اپنی عبادت کو اور ایمان کو بچاتے ہوئے احتیاط کے ساتھ،
ماشاءاللہ،
شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے گزرنا، یہی تقویٰ ہے.
اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام.
اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو برائے کرم اپنی زکوٰۃ کی درست کیلکولیشن کر کے، اس کا درست حساب لگا کر مستحق تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. زکوٰۃ جن پر فرض ہے اور سال پورا ہونے پر زکوٰۃ جب فرض ہو جاتی ہے، اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو برائے کرم اپنی زکوٰۃ کا درست حساب لگا کر اسے مستحق تک پہنچا دیجئے، اس تک زکوٰۃ پہنچ جائے اس کی کوشش کیجئے. کوشش یہ کریں کہ خود آگے بڑھ کر مستحق کو تلاش کر کے بڑی عزت شان اور وقار کے ساتھ اس کو زکوٰۃ پیش کیجئے، تاکہ اس کی عزت افزائی بھی ہو اور آپ بڑی خوش دلی کے ساتھ اپنے فرض کو ادا کرنے میں کامیاب بھی ہو سکیں. یہ اللہ تعالی نے ہم پر فرض کیا ہے، اس نے جو ہمیں مال دیا اس میں سے جو حصہ اس نے جو ہم پر فرض کیا ہے کہ وہ ہم نے مستحق افراد تک پہنچانا ہے، کوشش کیجئے رہ نہ جائے. اسلامی بہنیں، اگر آپ کے پاس سونا چاندی اور نقدی ہے اور وہ آپ پر زکوٰۃ فرض کرتی ہے، یا اسلامی بھائی اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا سامان ہے اور آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، برائے کرم اپنی زکوٰۃ فوراً نکال دیجیے جبکہ فرض ہو گئی. اب ایک دن بھی تاخیر کریں گے نا گناہگار ہوں گے، یاد رکھیے گا. اس لیے پورا حساب بنا لیجیے. آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا جو لوگ کہتے ہیں کہ جوانوں کی طرح وضو کرو، بوڑھوں کی طرح نماز پڑھو. غلط. یہ کسی نے کہہ دیا، یہ کوئی عالم کا کوئی مفتی کا قول نہیں ہے. یہ یار لوگوں نے اسٹیکر نکال دیے، کہیں لگا دیا لکھ کر، اور یہ چل پڑی ہے کہ جوانوں کی طرح وضو کرو اور بوڑھوں کی طرح نماز پڑھو. نہیں، تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ پورا وضو کریں، تسلی اور اطمینان کے ساتھ پوری نماز پڑھیں. اگر وضو میں آپ جلد بازی کی تو یاد رکھیے آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا، اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز کہاں سے ہوگی. یہ حدیث سناتا ہوں میں آپ کو. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ منورہ کی طرف سفر میں تھے، جب ہم راستے میں موجود پانی تک پہنچے تو وہ لوگ جو ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے جلدی جلدی میں وضو کر چکے، تو ان کی ایڑیاں جنہیں پانی نہ لگا تھا وہ چمک رہی تھی۔ تب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایڑیوں کے لیے آگ کا ویل ہے، یعنی وضو پورا کرو۔ اس کی شرح میں بیان کرتا ہوں، یعنی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلے کے پیچھے پیچھے میں پچھلے میں تھے، اور وہ حضرات اگلے حصے میں، وہ ہم سے پہلے پانی پہ پہنچ گئے، جلدی میں وضو کیا۔ معلوم ہوا کہ وضو بھی نماز کی طرح اطمینان سے کرنا چاہیے۔ ویل کے معنی افسوس بھی ہیں، اور دوزک کے ایک طبقے کا نام بھی ویل ہے، یا دوسرے معنی مراد ہیں، یعنی اگر اعضائے وضو میں سے کوئی عضو ناخن برابر سوکھا رہ گیا تو وہ شخص ویل میں جانے کا مستحق ہے۔ تو یہاں پر مطلب کہ یہ غور کر لیجئے کہ صحیح وضو کیجئے، جلد بازی نہیں کیجئے، اور اطمینان کے ساتھ وضو کیجئے۔
رمضان کا
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
بچوں کو نہ سننے کی عادت ڈالنی چاہیے، یعنی ایسا کریں کہ بچوں کو اس بات کی عادت ڈل جائے کہ آپ ان کو نہ کہتے ہیں، نہیں یہ نہیں کرنا، میں نہیں دیتا، وہاں نہیں جانا، یہ نہیں بولنا، نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں، وقت مناسب موقع پر مناسب اور پیارے انداز میں۔ بعض والدین اپنے بچوں کو اس انداز سے ان کی پرورش نہیں کرتے، ان کی ہر اچھی بری خواہش کو بغیر کسی حکمت عملی کو سامنے رکھے پورا کرتے ہیں، بہت زیادہ حد سے زیادہ لاڈ پیار دے دیتے ہیں، آگے جا کے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ نہ کہنے کی عادت ہونی چاہیے، ان کو ادب سکھائیں، ان کو تمیز سکھائیں۔ ایک بہت دل خراش واقعہ جو ہوا ہے ہمارے یہاں، ہمارے ملک کے اندر، میں آج آپ کو اس کی خبر سنانے جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کچھ رقم مانگی باپ سے، خبر تو فضول خرچی کی ہے لیکن رقم مانگی ہوگی کسی خرچ کے لیے۔ والد صاحب غربت کی وجہ سے برداشت ہی کر سکتے تھے، انہوں نے رقم دینے سے انکار کر دیا۔ بیٹے نے باپ کو درخت سے باندھا گھر میں، اور درخت سے باندھنے کے بعد اس نے ڈنڈے سے باپ کو مارنا شروع کیا۔ ماں بچانے کے لیے آئی اپنے شوہر کو، تو اس نے ماں کو بھی مارنا شروع کیا۔ حتیٰ کہ خبر یہ آئی ہے کہ اس کے ہاتھ اور ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ محلے والے جمع ہو گئے، چھوڑا کرا، وہ تو لڑکا بھاگ گیا۔ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ باپ نے صرف رقم دینے سے انکار کر دیا، اور بیٹے کو غصہ آ گیا اور اس نے باپ کو ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا۔ ہم نے کتابوں میں یہ واقعات تو دیکھے، کتابوں میں کچھ طرح کے واقعات تو پڑھے کچھ نہ کچھ اس طرح کے کہ بیٹے نے باپ کو مارا، لیکن اب بھی اس وقت جہلیہ، مطلب کہ جہالت اتنی زیادہ ہے اور ایسا عجیب و غریب ماحول ہے کہ بیٹا باپ کو مارتے ہوئے نہ شرماتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ اس کو جھجک ہوتی ہے، نہ وہ خدا سے ڈرتا ہے کہ والد صاحب غربت کی وجہ سے اگر نہیں دے پا رہے رقم تو کیسا۔
میرا نام عبدالرحیم ہے۔ سوال یہ ہے کہ حالت روزے میں اکثر لوگ دیکھا جاتا ہے کہ بے شمار پانی ڈال رہے ہیں، کوئی ٹھنڈا توبیہ رکھ رہا ہے، کوئی پانی سے بار بار نہانا، بار بار یعنی کہ اظہار کرنا کہ روزے کی کیفیت ایسی ہے، اس میں کیا حکم ہے کہ اس سے بچا جائے یا ایسا کرنا جائز ہے ناجائز ہے کیا ہے؟
بہار شریعت میں اس طرح لکھا ہے کہ بھیگا کپڑا لپیٹ لینا روزے میں، اگر یہ لوگوں پر یعنی کہ اس پر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے اگر ہے تو یہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھا نہیں ہے، اس کو مکروہات کے باب میں لیا ہے کہ یہ ایسا کرنا مکروہ ہے، صبر کریں۔ اب یہ کہ وہ بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، ہو بہت گرمی ہے، اس کے فضائل کیا ہیں؟ فضیلت حاصل کرنی ہے تو حدیث پاک یہاں بیان ہوئی تھی، چلیے مل کے وہ کہہ لیجئے، گرمی کا تذکرہ بھی ہو جائے گا اور دعا بھی ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ، یا اللہ بڑی گرمی ہے، مجھے جہنم کی گرمی سے بچا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو اس طرح کی دعا کرتا ہے، جو یہ دعا کرتا ہے کہ یا لا الہ الا اللہ، یا اللہ آج بڑی سخت گرمی ہے، یا یہ کہے لا الہ الا اللہ، یا اللہ آج بڑی گرمی ہے، مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے، تو اللہ تعالی جہنم سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ تجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے، تو گوارے نہ میں نے اس کو تجھ سے پناہ دی۔ یہ مضمون حدیث پاک کا ہے۔ تو جب یوں گرمی کا مطلب غلبہ محسوس کریں تو یہ دعا پڑھ لیں، اور قبر و آخرت کی گرمیوں کو یاد کریں، یہ گرمی کچھ بھی نہیں، جی ہاں کچھ بھی نہیں، موت کی گرمی، قبر کی گرمی، آخرت کی گرمی، یہ حقیقت میں بہت خوفناک گرمی ہے۔
باپا سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ شعر، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام، ایک شخص نے یہ اعتراض کیا کہ تم یہ جھوم جھوم کر پڑھتے ہو، کیا کسی سنی کو مرنے مردہ لاشے کو صلاۃ و سلام پڑھتے سنا ہے؟ اس کو کیا جواب دیں؟
تو انتقال کے بعد وہ سننا شرط تو نہیں ہے نا، منکر نکیر کے سوال جواب ہوتے ہیں تو پھر اس کا نعوذ باللہ انکار کرے گا کہ بھئی یہ بڑا ہوتا ہے اس کو سوال جواب تو ہوئی نہیں، یا یہ بڑا نیک آدمی تھا تو کوئی جنت کا باغ تو نہیں بنا، تو لاش تو اس کی سڑ گئی، پیٹ پھٹ گیا، نیک آدمیوں میں بھی پھٹ جاتے ہیں پیٹ، تو سب کے تھوڑی مطلب وہ لاش تر و تازہ رہتی ہے، تو پھر کیا کہیں گے کہ نہ ثواب کے آثار ہیں، یا بولیں گے یار یہ تو قاتل تھا، تو بڑے گناہ کیے اس نے، کبھی نماز نہیں پڑھی، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی عذاب نہیں ہے۔ مگر ایسے معاملے میں میں مشورہ دوں گا کہ آپ بحث نہیں کریں، اپنے اکابرین نے، اپنے علماء نے جو لکھا ہے، کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، اور ویسے یہ بات ویسے شریعت سے ٹکراتی بھی نہیں ہے، یہ ایک مبالغہ ہے کہ الحمدللہ مر کر بھی سنی رہیں گے، مراد یہ اس سے کہ میں وہ سنی ہوں، یہ نا کہ میں پلپلا نہیں، یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک، میں مطلب الحمدللہ صرف سنی ہوں، تو میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، یعنی بولتے نا میں مر کر بھی صلاۃ والسلام نہیں چھوڑوں گا، تو اس سے مراد ہر یعنی حقیقت ہونا ضروری نہیں ہے کہ مر کر صلاۃ والسلام پڑھتا رہوں گا، بلکہ یہ کہ یہ مبالغہ ہے کہ میں تو کسی صورت سے میری بوٹی بوٹی کر دے تو میں مطلب صلاۃ والسلام نہیں چھوڑ سکتا، جیسے وہ ہے نا میری نس نس بولے نبی نبی، یہ بھی کسی کا شعر ہے نا، تو نس نس تو نس کی آواز تو نہیں آتی، سنو کہا تھی، یہ مبالغ ہے، تو یہ مطلب الجھانے والی باتیں ہوتی ہیں، تو آپ مہربانی کر کے وہ مناظر اہل سنت نہ بن جائیں خود، بلکہ کسی واقعی جو مناظر اہل سنت ہو، عالم دین ہو، اس کی خدمت میں اس کو لے چلیں گے، اپنے پوچھتے ہیں چلو یہ حضرت ہمیں کیا سمجھاتے ہیں، تو اس طرح کے جو کنفیوز کرنے والا آدمی ہوا نا وہ کبھی بھی عالم کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہوا. یہ آپ کو خالی بات ہوتی ہے, بعضوں کی کوالٹی ہوتی ہے, یہ بحث کرتے ہیں. تو اس طرح کی فضول بحث کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. بحث کرنا شریعت کے دلائل کے ساتھ یہ علماء کا کام ہے, علماء حضرات. فضول بحث نہیں, یعنی ان کے ساتھ جب کوئی اس طرح کی گفتگو کرتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کے دلائل سے اپنے موقف کو درست ثابت کرتے ہیں.
بابا یہاں یہ کہ قبر کے اندر جو تیسرا سوال ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل, کہ اس ہستی کے بارے تم کیا کہا کرتے تھے, تو مومن تو اس وقت پڑھے گا بھی نا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, ہمارے رسول ہیں جو ہمارے پاس جو ہے وہ کھلی نشانیاں لے کر آئیں تو ہم نے ان کی اتباع کی. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے گا تو ایک امید تو کی جا سکتی ہے اس سے کہ وہ درود پاک بھی ساتھ ہی پڑھے. اسی طرح شرح الصدور اور کئی کتابوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں کہ بہت بڑے بڑے محدثین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے بھی بخشا, بزرگ رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ درود پاک لکھا کرتے تھے اور آسمانوں میں پھر ان کے لیے کرسیاں لگائی گئیں کہ تمہارا جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق جو ہے حمد کرو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھو. تو وہاں پر بھی مرنے کے بعد وہ درود پاک تو پڑھ ہی رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر.
سبحان اللہ, اس طرح کی حکایات ہیں, روایت ہیں, الحمدللہ. میں نے کہا یعنی کہ ہم تو بلا دلیل ماننے والے, اسی منن والے, سوچن والے نہیں. ہمارے علماء کرام نے فرما دیا, ہم نے مان لیا. کیونکہ میں نے کہا کہ یہ بات شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے, تو یہ بحث نہ کی جائے. آپ بحث کریں گے آپ کو غلط بات منہ سے آپ کے نکل جائے گی, غصہ آ جائے گا, لڑائی ہو جائے گی, اپنے یہ بھی نہیں کرنا.
پیارے بابا جان, میرا سوال یہ ہے, مسجد میں جو کاغذ, کیڑے مکوڑے, مکھی وغیرہ پڑے ہوتے ہیں اگر تھیلی وغیرہ میں ڈال دیں, تھالی اگر جیب میں ہو, نماز ہو جائے گی یا نہیں؟
یہ مکھی مچھر, یہ مسجد میں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, یہ ناپاک نہیں ہوتے. اگر یہ تھیلی میں ہے, جیب میں تھیلی, تو نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا.
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
ایک بزنس مین, ایک تاجر, بڑا اچھا کاروبار کرتا تھا. اس کا کاروبار خشکی کے راستے سے بھی چلتا, تری کے راستے سے بھی چلتا. اٹ مینز وہ ایک بگ بزنس مین تھا, مگر حالات نے پلٹا کھایا اور اس کا کاروبار یوں سمجھیے کہ کولیپس ہو گیا, تباہ ہو گیا, اور وہ بڑا مقروض ہو گیا. ایک شخص کو اس نے صرف 500 دینار دینے تھے, مگر 500 دینار بھی اس کے پاس دینے کے لیے نہیں تھے. اب جس کو دینے تھے اس نے تقاضا کیا, اس نے کہا مجھے دینے تو ہیں مگر ابھی پیسے نہیں میرے پاس. اس نے بڑا ذلیل بھی کیا اور کورٹ میں جا کر, عدالت میں جا کر اس کے خلاف کیس بھی کر دیا. قاضی نے اس کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ تم نے اس شخص کے پیسے دینے ہیں؟ اس نے کہا جی پیسے دینے ہیں. تو کہا دے دو. کہا میرے پاس نہیں ہے پیسے. کہا اگر پیسے نہیں ہے تو پھر کوئی ضامن لے آؤ, کوئی گارنٹر لے آؤ. اب آپ مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہیں کہ جب کسی کے حالات خراب ہو جائیں تو پھر اس کو گارنٹر بھی کوئی نہیں ملتا, کوئی ضامن بھی نہیں ملتا. تو اب کیا کریں؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی ضامن نہیں. قاضی نے کہا اگر ضامن نہیں تو پھر جیل جانا ہوگا, قید میں جانا ہوگا. اپنے سپاہی کو کہا کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے. اب جب سپاہی قید میں لے جانے لگا تو اس شخص نے اس سے التجا کی جس نے کیس کیا تھا, قرض لینے والا تھا, کہ مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر جانے دو, میں اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں, کل واپس آ جاؤں گا. اب جس نے کیس کیا تھا وہ کہتا ہے کہ میں بھیج تو دوں تمہیں, لیکن تم ایک رات کے لیے کس کی گارنٹی دیتے ہو, کس کی ضمانت پر تمہیں چھوڑ دوں؟ وہ عاشق رسول کہتا ہے کہ میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضمانت دیتا ہوں, ایک رات کی مجھے جو ہے وہ چھٹی دے دو, ایک رات گھر والوں کے ساتھ بتانے دو. اب یہ شخص اپنے گھر آیا, بڑا غمگین, بڑا غمزدہ. گھر والوں نے جب دیکھا کہ اتنا غمزدہ ہے, پوچھا خیریت تو ہے, کیا بات ہے, آپ اتنے غمزدہ کیوں ہیں؟ تو کہا بات یہ ہے کہ میں ایک رات کے لیے آیا ہوں اور کل صبح مجھے قید میں جانا ہے, میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ایک رات کی اجازت لے کر آیا ہوں. اب جب بیوی نے یہ سنا تو کہا کہ گھبرائیے نہیں, جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضمانت پر آیا ہے اس کی ضرور مدد ہوگی. ابھی عاشق رسول نے کیا کیا کہ رات کے ایک پہر پریشانی کے عالم میں درود پاک پڑھنا شروع کیا.
پڑھتے 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 اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سویا، آنکھیں بند ہوئیں، مگر قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، میرے آقا خواب میں تشریف لائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس چلے جانا اور وہاں جا کر اس سے کہنا کہ میرا قرض ادا کر دو، اور سنو اگر وہ کوئی نشانی مانگے تو اس کو یہ نشانی دینا کہ آپ روزانہ رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر 1000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، کل رات بھی آپ نے درود پڑھے تھے مگر گنتی میں کوئی غلطی لگ رہی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آپ کی گنتی پوری تھی۔ اب یہ عاشق رسول صبح صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس پہنچا، وزیر کہیں جانے کی تیاری میں تھا، اس نے کہا کہ حضور ذرا میری بات سن لیجئے، میں آپ کے لیے پیغام لایا ہوں۔ کہا اچھا کس کا پیغام لایا؟ عرض کی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا۔ کہا ٹھیک ہے پیغام سنائیے۔ پیغام سنا تو اب اس نے کہا کہ کوئی آپ کے پاس اس بات کی ایویڈنس ہے، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے؟ اس نے کہا ہاں دلیل بھی ہے میرے پاس، اور دلیل یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے خواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ روزانہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر 1000 بار درود پڑھتے ہیں، کل بھی آپ نے درود پڑھے تھے مگر آپ کو کچھ کنفیوژن ہو گئی تھی کہ غلطی لگ رہی تھی کہ گنتی پوری ہوئی کہ نہیں، سنیے میرے آقا نے بتایا ہے آپ کی گنتی پوری تھی۔ اچھا اب مدری چل کے ناظرین ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے جب کوئی بڑا امیزنگ یا جس کو کہ ان ایکسپیکٹڈ، جس کی توقع نہیں ہوتی، ایسی خبر مل جائے تو ہم اس کو کہتے ذرا دوبارہ سنانا، تو وہ وزیر بھی اس عاشق رسول سے کہتے ذرا دوبارہ سناؤ کیا کہا تم نے، وہ پورا واقعہ دوبارہ اس سے سنا۔ اب جب دوبارہ واقعہ سنا تو اس کا ماتھا چوما، مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، اپنے کمرے میں چلا گیا، واپس آیا، پہلے تو 500 دینار پیش کیے کہ حضور سرکار نے کرم فرمایا، جو حکم فرمایا یہ میں حکم کی تعمیل میں پیش کرتا ہوں، مزید 500 دینار آپ میرے گھر قدم رنجا فرمایا آپ نے، اس کا نذرانہ لے لیجئے، مزید 500 دینار لیجئے، اپنے بچوں کے لیے اس میں کوئی استعفہ وغیرہ لے جائیے گا، مزید 500 دینار لے جائیے، اتنی بڑی خوشخبری مجھے سنائی، 500 دینار مزید لے جائیے، آپ نے مجھے سچا خواب سنایا، 2500 دینار، 500 لینے گئے 2500 دینار مل گئے۔ اب ذرا غور کیجئے مدنی چل کے ناظرین، اس عدالت کا کیا منظر ہوگا جہاں یہ شخص ایک رات کی گارنٹی پر، ایک رات کی ضمانت پر گھر گیا ہے کہ صبح آ کر گرفتاری دینی ہے، سمجھ تو یہ آتا ہے سارے عدالت والے اسی انتظار میں ہوں گے کہ اس نے آ کر گرفتاری دینی ہے، مگر وہاں بھی رنگ بدلا ہوا تھا۔ جب یہ عاشق رسول عدالت پہ پہنچتا ہے تو قاضی دروازے پر کھڑا اس شخص کا انتظار کر رہا ہے اور کہا سنو آج تمہارا قرض میں نے ادا کرنا ہے، بلکہ تمہاری تمہیں 500 دینار کا تحفہ بھی پیش کرنا ہے، کیونکہ رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے خواب میں بھی کرم فرمایا، مجھے بھی آ کر میرے آقا نے تمہارے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ قاضی اور یہ جس نے پیسے دینے تھے، یہ دونوں جب عدالت کے اندر گئے تو جس نے کیس کیا تھا وہ کہتا ہے مجھے قلم اور دوات لا دیجئے، میں نے تمہارا قرضہ بھی معاف کرنا ہے اور تمہیں 500 دینار تحفے میں بھی دینے ہیں، کیونکہ رات آقا میرے خواب میں بھی تشریف لائے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہے درود پاک، تڑپ کر آقا کو پکارا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا کرم فرمایا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، پکارے تو صحیح اپنے آقا کو، تڑپ کر انہیں یاد تو کریں، درود پاک کی کثرت تو کریں۔ ہو سکتا ہے آج مدنی چینل کے ناظرین میں بہت سارے ایسے ہوں گے جو قرضے کے بوجھ تلے ڈوبے ہوں گے، جو بہت ساری پریشانیوں میں ہوں گے، گھریلو پرابلمز ہوں گے، کاروباری پرابلم ہوں گے، روزگار کے پرابلم ہوں گے، بیماریوں کے مسائل ہوں گے، خدا را درود پاک کو اپنا معمول بنائیے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔
رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔
فیضان رمضان، فیضان ٹرانسمیشن کے آخر میں ملاحظہ کیا، یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ بلیسنگ آف رمضان، آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔
جنت اور دوزخ کے درمیان بہت طویل مسافت ہے، ان دونوں کے درمیان ایسا ہوگا کہ قیامت والے دن پر پردہ ہوگا، ایک بلند جگہ ہوگی
جی،
اور
جی
اس جگہ پر کچھ لوگ ہوں گے،
ٹھیک ہے،
اور یہ لوگ صرف مرد ہوں گے، عورتیں یا جنات اس میں شامل نہیں ہوں گے،
اللہ
صرف
اللہ
مرد ہی ہوں گے، اور ان کا ذکر اس سورہ آراف کے اندر ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے، اور آراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر، یہ جنت میں نہ گئے اور اس کی تمہ رکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں سیرات الجنان میں لکھا ہے کہ یہ پردہ اس لیے ہے تاکہ دوزخ کا اثر جنت میں اور جنت کا اثر دوزخ میں نہ آ سکے، اور حق یہ ہے کہ یہ پردہ اعراف ہی ہے۔ اعراف کہتے ہیں اونچی جگہ کو، بلند جگہ کو،
ٹھیک ہے،
بلند جگہ کو، کیونکہ یہ جگہ بلند ہوگی، بلند جگہ ہے جہاں پر یہ لوگ ہوں گے، اور ان لوگوں کی خاصیت کیا ہوگی، یہ لوگ یعنی قیامت کے دن
جی جی
جنتیوں کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے۔
اللہ اللہ،
ابھی وہ جنت میں نہیں گئے،
ٹھیک ہے،
ایک کو یہ ہے کہ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے ہی یہ لوگ جنتیوں کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے،
ٹھیک ہے،
اور جہنمیوں کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے کہ یہ جنتی ہیں یہ جہنمی ہیں، پہچان لیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جو زیادہ قوی اور معتبر قول ہے وہ یہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے،
اللہ اللہ،
دونوں کے بین بین ہوں گے، نہ نیکیاں زیادہ ہوں گی کہ جنت میں چلے جائیں، نہ گناہ زیادہ ہوں گے کہ جہنم میں چلے جائیں، یہ درمیان میں ہوں گے،
ٹھیک ہے،
جب یہ اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو ان کو سلام کریں گے کہ تم پر سلام ہو، اور جب دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو دوزخیوں کو سنا کر اللہ تعالی سے عرض کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کر،
اللہ اللہ،
تو یہ اس سے جہنمیوں کو دوزخیوں کو اور زیادہ تکلیف ہوگی،
ٹھیک،
کہ یعنی کہ ایسی جگہ پر ایک تو برے عمل کیے اور پھر ان لوگوں کو سنا کر یہ لوگ اللہ تعالی سے دعا کریں گے۔ اچھا یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں جنتی اور جہنمیوں کی علامتیں کیا ہوں گی،
ٹھیک ہے،
ان کی علامتیں یہ ہوں گی کہ جنتیوں کے چہرے سفید اور تر و تازہ ہوں گے، جبکہ جہنمیوں کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی،
ٹھیک۔
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اعراف والے جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کے چہروں کی سفیدی سے انہیں پہچان لیں گے، اور جب جہنمیوں کی طرف نظر کریں گے تو انہیں ان کے چہرے کی سیاہی سے پہچان لیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں اور جہنمیوں کی اس طرح کچھ علامات بیان فرمائی ہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون، بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی ہوگی نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جبکہ کافر اور گناہگار بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلۃ ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اور جنہوں نے برائیوں کی کمائی کی تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے، اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا اس موقع پر مفتی صاحب بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اب دیکھیے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کتنا طویل مسافت ہے، کتنا طویل فاصلہ ہے، یہ آراف والے کھڑے ہو کر یہ جنتیوں کو بھی پکاریں گے اور جہنمیوں کو بھی، ان سے بھی کلام کریں گے، دونوں طرح کا ہوگا، اور اتنی دور سے جنتی بھی ان کی آواز سنیں گے جہنمی بھی ان کی آواز سنیں گے۔ تو اس سے مفتی صاحب بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ پتہ یہ چلا کہ دور سے پکارنا
اور دور سے سننا,
دور سے سننا یہ کوئی بعید نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کے بارے میں کہا جائے یہ شرک ہے کہ دور سے پکارا
کہ مخلوق کوئی کر ہی نہیں
سکتی, مخلوق کوئی کر ہی نہیں سکتی.
بھائی ان کی امت میں بھی تو ہوں گے نا جو ادھر جائیں گے, آپ نے جیسے اقوال بیان کیے, علماء بھی ہوئے ہیں, صلحاء بھی ہیں,
ایک قول کے مطابق انبیاء علیہ السلام ہوں گے, انبیاء علیہ السلام وہاں پر ہوں گے, کچھ دیر کے لیے رکیں گے. اچھا اس میں دیکھیں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ لوگ صرف ان کے چلو جنتی ہو سکتا ہے ذہن میں سوالوں کے جنتی تو صحیح جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اتنی قوت سماعت دے دی جائے گی کہ یہ سن لیں گے, جہنم میں تو کفار ہوں گے,
ٹھیک
ہے, کفار بھی ہوں گے, فجار بھی ہوں گے, فساق بھی ہوں گے, یہ لوگ بھی سن رہے ہیں. جب یہ لوگ دور سے سن سکتے ہیں تو کیا اللہ کے پیارے نہیں سن سکتے؟